نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں جو بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے اور جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم مزاج بنایا اور خاص واقعات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی فرماتے رہے، سختی نہیں کی. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولك، تو تمہارے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے لوگ چلے جاتے، تتر بتر ہو جاتے. فاعف عنہم، انہیں آپ معاف فرما دیجیے. واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجیے. وشاورہم فی الامر، اور انہیں مشورے میں شریک بھی کیجیے. مشورے کے بعد فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اگر آپ کی رائے کسی ایک طرف ہو جائے تو پھر آپ اس کے مطابق عمل کیجیے، اللہ کا بھروسہ کر کے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے. یہ مفہوم اور خلاصہ ہے اس آیت مبارکہ کا جو میں نے تلاوت کی. اصل میں اس سے پہلے غزوہ احد کے واقعات بیان کیے گئے. آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو خاص طور پر فرمایا تھا کہ تم یہاں سے ہلنا مت. اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی، ہر ایک نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ تھا، یہ نہیں تھا. بہرحال وہ خطا اجتہادی تھی صحابہ کرام کی، لیکن اس کی بنا پر، اس کی وجہ سے تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. تو ظاہری اعتبار سے حکم عدولی بھی ہوئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس پہاڑ سے آ کر حملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت تکلیف پہنچی، دندان مبارک شہید ہوئے، یعنی بہت ابتلا رہی. ان تمام واقعات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فبیما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رحیم و کریم ہیں، آپ کا دل نرم ہے، نرم مزاج ہیں. ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر آپ بہت ہی سخت دل ہوتے، تند خو ہوتے، تیز مزاج کے ہوتے، لنفضوا من حولك، تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے. اس سے یہ پتا چلا کہ نرم مزاجی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے قریب آتے ہیں. اس کے مقابلے میں سخت مزاجی، درست مزاجی یا بد مزاجی کہہ لیجئے، اور لازمی بات ہے جب بد مزاج ہوگا تو بد اخلاق بھی ہوگا، اس کے نتیجے میں لنفضوا من حولک، کہا اگر آپ ایسے ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، تتر بتر ہو جاتے. اب لازمی بات ہے صحابہ کرام کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فاعفو عنہم، ایک تو یہ کہ آپ انہیں معاف کر دیجیے، صرف معافی نہ کیجیے، واستغفر لہم، اللہ سے ان کے لیے معافی بھی مانگیے، استغفار بھی کیجیے ان کی طرف سے. اور پھر یہی نہیں، اور عزت دی صحابہ کرام کو، وشاورہم فی الامر، جب آپ کو مشورہ طلب کام ہو ان کو اپنے مشورے میں شریک کریں. حالانکہ اللہ کے نبی کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وما ینطق عن الہوا، وہ تو اپنی نفسانی خواہش سے بولتے ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، جو وحی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، تو بظاہر تو آپ کو مشورے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود ایک تو یہ کہ لوگوں میں تاکہ مشورے کی عادت ہو، لیکن زبانی جمع خرچ کا مشورہ نہیں ہونا چاہیے، حقیقی معنی میں مشورہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی معاملے کے اندر آپ کی رائے بھی سامنے آ گئی، ان کی رائے بھی آ گئی، سامنے والے کی بھی آ گئی، چار پانچ آدمیوں نے اپنی رائے دی کہ بھائی میری رائے یہ ہے کہ ایسا کر لیا جائے، ایک کہتے ہیں کہ نہیں میری رائے یہ ہے، تیسرے صاحب کہتے ہیں میری رائے یہ ہے، اور جنہوں نے مشورہ مانگا وہ سب وہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، یا کسی کے مطابق ہے یا کسی کے موافق نہیں ہے. تو یہاں یہ پتہ چلا کہ لوگوں کی رائے سامنے آ جائے گی، اور لوگ مختلف المزاج ہوتے ہیں، مختلف الخیال ہوتے ہیں، تو رائے سب کی آ جائے گی. البتہ فیضہ اعظم تھا، جب آپ کی رائے کسی ایک طرف ہو جائے، دس آدمیوں نے رائے دی، اب دس آدمیوں کی رائے پہ عمل کرنا تو ممکن نہیں ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ صاحب ان کو کون مشورہ دے، کون رائے دے، ہماری بات تو سنتے نہیں، ان سے تو ہم نے دس دفعہ یہ بات کہی ہماری بات مانی نہیں انہوں نے. تو یاد رکھیے مشورے پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے مشورہ دے دیا بس اب اس کے خلاف ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس پر بھی ناراض ہوتے ہیں، جب ان سے کہو کہ بھائی ذرا یہ کام ہے بتائیے کیا کروں، بس بھائی میں تمہیں مشورہ نہیں دوں گا، تم مانتے مانتے تو ہو نہیں ہماری، تمہیں تو دس باتیں ہم نے پہلے بھی کہیں، ہماری کوئی بات مانتے ہی نہیں. تو گویا وہی سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے مشورہ دے دیا تو اب مشورے پر عمل کرنا اس شخص پر فرض ہو گیا، یہ غلط. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مشورہ سب کا ہو، لیکن ان میں جو سب سے بہترین رائے ہو، یا اکثریتی رائے ہو، یا جن صاحب نے مشورہ مانگا ہے وہ سب کی رائے کے خلاف ایک رائے رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے زیادہ بہتر ہے، تو فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب تمہارا ارادہ کسی رائے پر پختہ ہو جائے تو پھر اللہ کے نام پر کام شروع کر دیجیے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اس سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اپنے مشورے پر مصر نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں نے کہہ دیا وہی کریں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ بانی تھی، کنیز تھی، اور ان کی کسی سے شادی بھی ہو گئی تھی، وہ بھی غلام تھے کسی کے. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دی. حضرت بریرہ بہت عقل مند خاتون تھی، اور جن سے ان کا نکاح تھا وہ ان پر دل و جان سے فدا تھے، عاشق تھے گویا کہ یوں کہہ لیں ان پر. اچھا جب دونوں غلام ہوئے، یعنی یہ کنیز تھی وہ غلام تھے، اب ان میں سے یہ باندی ان کو آزاد جب کر دیا تو شریعت یہ حق دیتی ہے کہ اس کی مرضی ہے اب وہ غلام شوہر کے ساتھ رہے یا نہ رہے، مرضی اس کی. ان کا ان کے ساتھ دل نہیں تھا، انہوں نے جب سمجھا کہ بھی میں آزاد ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ میں اب ان کے ساتھ تو میں نہیں رہا، حضرت مغیث نام تھا غالباً، ان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا. وہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے کہ آپ بریرہ سے کہیے کہ مجھے نہ چھوڑے، اس لیے کہ اسے شریعت نے حق دے دیا ہے، وہ چاہے تو میرے ساتھ رہے چاہے تو نہ رہے، لیکن وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو آپ ان سے کہیے کہ مجھے نہ چھوڑے میرے ساتھ رہے، وہ انہیں دل و جان سے چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کو بلایا اور ان سے یہ بات کہی کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو. دیکھیے کتنی عقل مند خاتون تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ کیا پتا چلا کہ دو باتیں الگ الگ ہیں، حکم اور چیز ہے اور مشورہ اور چیز ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ کی رائے ہے، مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پر، پھر تو مجھے مجال کی تاب نہیں کہ میں اس کے خلاف کر سکوں، لیکن اگر مشورہ ہے تو مجھے قبول نہیں. اب آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کسی کا صاحب رائے اور کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہے؟ لیکن وہ سمجھتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اسی دین نے یہ گنجائش دی ہے. جیسے کہ صحابہ کرام بہت سے مواقع پر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ باہر چل کر جنگ کی جائے، آپ کی رائے یہ تھی کہ گھر کے اندر بیٹھ کر یعنی مدینے کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، مختلف موقع پر مختلف رائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جب سیدنا عمر فاروق اور حضرت صدیق اکبر ایک رائے پر ہوتے تھے تو ان کی رائے پہ عمل کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ نہ تو دوسرے کی رائے پر عمل کرنا کسی کی توہین ہے اور نہ ہی اپنے سے بڑے کی رائے پر عمل نہ کرنا مشورے پر، یہ اس کی بھی توہین نہیں ہے. بہرحال حضرت بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے حکم نہیں ہے تو میرا دل ان کے ساتھ نہیں ہے رہنے کو. چنانچہ ایسا ہی کیا انہوں نے، ان کے ساتھ وہ نہیں رہی. بہرحال یہاں میں یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ مشورہ کیا چیز ہے. آج ہم اپنے مشورے پر دوسرے کو چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ چھوڑ کے ہماری بات مانیں، تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے. فیض اعظم تھا فتوکل علی اللہ، مشورہ سب کا آ گیا، آپ کی رائے جس پر ہو یعنی جس کو آپ بہتر سمجھتے ہوں، جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ رائے بہتر ہے تو اس پہ عمل کیجیے. فتوکل علی اللہ پر بھروسہ. تو ایک بات تو مشورے سے متعلق یہاں پر آ گئی، دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ نرمی، رفق یہ اللہ کو پسندیدہ ہے. یعنی لوگوں میں بعض نرم مزاج ہوتے ہیں، بعض سخت مزاج ہوتے ہیں، بعض کو ذرا سا آپ ہاتھ لگا دیں اوہ ہاتھ کیوں لگایا تم نے مجھے، ہاتھ پرے کرو اپنا، تند خو، تند مزاج، درشت، کوئی سا بھی لفظ کہہ لیجیے ان کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ آپ نرم مزاج تھے. لنت لہم، صحابہ کرام کے لیے انتہائی نرمی، شفقت، محبت کا سلوک کرتے تھے آپ. اور ساتھ میں بتا دیا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، درست مزاج ہوتے تو اے نبی یہ صحابہ آپ کے پاس سے چلے جاتے، کوئی بھی نہ رہتا. جب صحابہ کرام کی سختی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، درست مزاجی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو ماں ہما کیا چیز ہے، ماں شما کیا چیز ہے بتائیے. اس لیے بچوں کے ساتھ بھی نرم مزاجی کے ساتھ رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ انہیں کسی بات کی تلقین کرنی چاہیے، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی دین کے معاملے کے اندر بھی نرم مزاجی اختیار کریں. البتہ یہ بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ موقع بہ موقع اگر کئی سختی فائدہ کرتی ہے تو وہاں سختی اختیار کی جا سکتی ہے، جیسے استاد شاگرد سے، لیکن وہ اس حد تک کرے جس حد تک وہ برداشت کر سکے اور جس حد تک اس کو فائدہ ہو. بس جہاں نقصان ہوگا سختی سے تو پھر سختی جائز نہیں ہوگی. اس لیے اس کا اہتمام والد اپنی اولاد پر، شوہر اپنی بیوی پر، اول تو نرم مزاجی سے کام لے. لیکن اگر نرم مزاجی کہیں نقصان دیتی ہے تو تھوڑا بہت، لازمی بات ہے کہ کبھی آدمی لہجہ بدل کے بات کر لیتا ہے اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ یہ ان کو تنبیہ ہو جائے اور اس سے بعض اوقات فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو بھی تو نازل کیا ہے، اس میں سختی ہے. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، بہت سخت ضرب ہے اس کی. آج آپ جتنے بھی میزائل ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اس کے اندر لوہے میں بارود بھرا ہوا ہوتا ہے، تو بہرحال اس لوہے کی جو ضرب ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، وہ کہیں کہیں فائدہ پہنچاتی ہے. تو اسی طریقے سے انسانوں کے مزاج کا بھی معاملہ ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، تو کبھی سختی کبھی نرمی، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. جہاں نرمی سے کام چلے وہاں نرمی سے چلائیے، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کیجیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ گھروں میں کوڑا ہونا چاہیے، یعنی اپنے اولاد پر تم کوڑا رکھو. یہ نہیں کہ مارو، مارنے کا نہیں کہا، لیکن یہ کہا گھر میں لٹکاؤ. اس زمانے میں ہوتا تھا، یہ کوڑا لٹکا کے رکھتے تھے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ بھائی ہم کوڑا لٹکا ہوا ہے، بوقت ضرورت یہ پڑ سکتا ہے. تو اس حد تک کہ ان میں خوف پیدا ہو تاکہ غلط راستہ اختیار نہ کریں، اس حد تک سختی جائز ہے. تو جہاں سختی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے، کسی میں بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے تو یہ غصہ مسلمانوں پر نکالنا جائز نہیں، کافروں پر نکالو جہاں ضرورت ہے. دینی غیرت جہاں پر ہو وہاں غصہ آنا چاہیے. اگر غصہ بالکل لیا ختم ہو جائے تو پھر تو آدمی کو نہ کسی غیرت کی بات پر نہ بےغیرتی کی بات پر غصہ ہی نہیں آتا، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو بےغیرت کہتے ہیں اس کو. تو جہاں ضرورت ہے وہاں پر غصہ بھی کیجیے، جہاں ضرورت نہیں ہے بلا ضرورت غصہ مت کیجیے. کسی نے ذرا سا بیچارے نے کوئی بات کہہ دی، وہ ایک دم بھبھر گیا، بھبھر گیا، لڑنے مرنے میں تیار ہو گیا، تو نے مجھے کہا کہ. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس میں اعتدال ضروری ہے. اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی رفیق، اللہ رب العزت رفیق ہے، نرم مزاج ہے. آپ سوچئے کہ ہم جتنے لوگ ہیں، کیا سارے کے سارے جو ہے وہ پلک جھپکے بغیر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فرما برداری کرتے ہیں کیا؟ آپ سوچیں، ہم سب سوچیں، قدم قدم پر نافرمانیاں ہیں، قدم قدم پر ہماری طرف سے جو ہے وہ بدہدیاں ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. اللہ تعالیٰ اگر نرم مزاج نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ غصے میں آ کے ختم کر دیتے سب کو. اللہ تعالیٰ پہ غصہ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ غضبناک بھی نہیں ہوتے. جب ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں، لیکن عمومی مزاج نہیں. تو فرما ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ رفیق یعنی نرم ہیں. یحب الرفق، اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. ویوتی علی الرفق، اور نرمی پر عطا فرماتے ہیں. مالا یوتی علی العنف، مالا یوتی علی العنف، سختی پر، بدمزاجی پر نہیں عطا فرماتے. وما لا یوتی علی ما سوا، نہ اس کے ما سوا کسی اور پہ عطا فرماتے. یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ خود رفیق ہیں، رفق کو پسند کرتے ہیں اور رفق پر عطا فرماتے ہیں، اور نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پہ عطا نہیں فرماتے، نہ اس کے ما سوا کسی پر عطا فرماتے. تو کیا پتہ چلا کہ نرمی ہی پر عطا فرماتے. اور دیکھیں، نرمی ایسی چیز ہے جو انسانوں کو اپنے سے قریب کرتا ہے. ہمارا مزاج اگر نرم ہوگا، ہمارا بیٹا بھی ہم سے قریب آئے گا، ہمارا بھائی بھی قریب آئے گا، ہمارے عزیز بھی قریب آئیں گے، رشتے دار بھی قریب آئیں گے. ہمارے ایک دوست، ہمارے استاد کہا کرتے تھے، میں ہمیشہ کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، وہ کہتے تھے کہ بھائی زبان کے نرم رہو، عمل کے گرم رہو. زبان کے نرم رہو، عمل کے گرم رہو. مطلب یہ کہ گرمی زبان میں نہیں ہونی چاہیے کہ گالیاں بکو دوسروں کو، برا بھلا کہو. ہاں، جہاں عمل کی بات ہے، جو بات جائز ہے اس کے اوپر ڈٹے رہو کہ بھئی اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن کہو نرمی کے ساتھ. سختی اثر نہیں کرتی، سختی سے تو انسان مشتعل ہو جاتا ہے، لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ ان اللہ تعالی رفیق، یحب الرفق، ویوتی علی الرفق، ما لا یوتی علی العنف، وما لا یوتی علی ما سوا، اس کے ما سوا بھی کچھ عطا نہیں فرماتا. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس شخص میں نرمی نہیں ہے، یا جو شخص نرمی سے محروم ہو گیا، یعنی میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا، وہ تمام چیزوں سے محروم کر دیا گیا. اس لیے مزاج میں نرمی پیدا کیجیے، اپنے مسلمان بھائیوں پر نرم رہیں، ان کو جو بات سمجھانی ہو بڑی محبت اور پیار سے سمجھائیں، کسی میں کوتاہی دیکھتے ہیں تو ایک دم سیخ پا نہ ہو جائیں، ان کو اکیلے میں نہ کسی کے سامنے ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں، اکیلے میں لے جا کے کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے ایک بات کہہ دوں، آپ کی اجازت ہو تو میں کہہ دوں، جب وہ کہہ دے گا ہاں ضرور کہیے، پھر بتائیے کہ بھئی میں نے یہ دیکھا اور مجھے یہ پتہ ہے، میں نے پوچھا ہے کسی سے، یہ صحیح نہیں ہے، اگر ایسا آپ کی سمجھ میں بھی بات آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم دونوں چلے چلتے ہیں کسی کے پاس اور معلوم کر لیتے ہیں کسی عالم دین سے، اگر جو صحیح ہو گیا اچھا میری بھی اصلاح ہو جائے گی اگر میں غلط ہوا تو. تو مزاجن محبت پیار کے ساتھ جب آپ کہیں گے وہ آپ کی بات پر نا نہیں کرے گا، وہ بات سنے گا آپ کی، لیکن اگر آپ نے اس کو ذرا سی نماز غلط پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور نماز پڑھتے گرم ہو گئے، مسجد کو سر پہ اٹھا لیا آپ نے، یہ صحیح ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ آپ کی بات کبھی نہیں مانے گا، آئندہ کبھی کسی کی بات سنے گا بھی نہیں، اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو حدیث میں فرمایا، خلاصہ جس کا میں نے عرض کیا کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا گویا وہ ساری خیروں سے محروم کر دیا گیا. اور ایک اور حدیث میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں، بڑی زبردست حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اس حدیث کا بھی میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت بعض گھرانوں کے ساتھ نرمی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، نفع اور فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کے گھر میں نرمی عطا فرما دیتے ہیں، یعنی ان کا جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ نرم مزاج ہوتا ہے، جب گھر کا بڑا نرم مزاج ہوتا ہے تو ایسی صورت میں گویا اللہ تعالیٰ اس گھر کے ساتھ خیر کا ارادہ اللہ کا ہے کہ اس گھر والوں کو نفع پہنچے، فائدہ پہنچے، خیر پہنچے. اور فرمایا کہ جس گھر کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے اور یہ چاہتے ہیں کہ ضرر پہنچے، تو ان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ سخت مزاج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تو وہ گھر خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اور بزرگان دین نے اس کی جو تشریح میں جو بات لکھی ہے بڑی عجیب بات ہے کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ مزاج میں جس شخص کے سختی نہیں ہوگی تو وہ خود بھی تنگ رہے گا، ہر وقت چڑچڑا پر، ابوسن قمتری، ماتھے پر اس کے چنٹے پڑی بھی ہوں گی اور یہ بل پڑے رہیں گے ہر وقت، جہاں کسی کو آتے دیکھا ماتھے پہ بل، تیوریوں پہ بل پڑ گئے اس کے، آ کیوں گیا، یہ وقت تو آنے کا تھا، اور کسی نے ذرا سے کوئی بات پوچھی، تم اور کوئی آدمی نہیں ملا، میں ہی ملا تھا پوچھنے کے لیے، جاؤ کسی اور سے پوچھو جا کے. مزاج اپنی زندگی بھی خراب، دوستوں کی زندگی بھی خراب، بیوی بچے بھی ڈرے سہمے رہتے ہیں کہ بس اب آ گیا ظالم، دیکھو کیا کہتا اللہ خیر کرے، ہر وقت بیچاری سہمی رہے گی کہ بات بات پہ کہتا چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. بیٹے بھی کہتے ہیں کہ ابا آ گئے بس، اب دیکھو ابا کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی، پتہ چلا ابا اس کمرے میں تو وہ اس کمرے میں، وہ اس کمرے میں تو تیسرے کمرے میں، بیٹھتے ہی نہیں ابا کے ساتھ بیٹھ، کیا بیٹھے بےچارا، جب بیٹھے گا کچھ بات شروع ہو جائے گی، تجھے میں نے یہ کہا تھا تو نے کیا نہیں. اور پھر تو اتنی سخت مزاجی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ اپنی آپ سے بھی، اپنے آپ کو اس سے بھی تنگ، دوسرے اس سے تنگ، اگر وہ کسی کا استاد ہے تو شاگرد اس سے تنگ، کسی کا پیر ہے تو اس سے مرید تنگ، اور اگر کہیں وہ کسی اس کے عزیز اقارب رشتے دار ہے تو وہ اس سے تنگ کہ یار آ گیا بھائی. تو ایسا آدمی سے سب تنگ ہوتے ہیں، کوئی اس سے قریب نہیں پھٹکتا. اور جس آدمی کا مزاج نرم ہو تو یقیناً وہ نرمی پھر اپنے بچوں پر بھی ہوگی، اولاد پر ہوگی، بیوی پر بھی ہوگی، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوگی، عزیز اقارب کے ساتھ ہوگی، اس کے جو شاگرد ہوں گے ان کے ساتھ بھی نرمی ہوگی، اور اسی طریقے سے اگر وہ پیر ہے تو اپنے مریدوں پر نرمی اور شفقت سے کام لے گا. تو یہ ساری اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اس کا رویہ نرم رہے گا تو آپ بتائیے فائدہ پہنچے گا کہ نہیں. اپنی زندگی بھی بہت آسودہ آرام سے گزر رہی ہے اور دوسرے کی زندگی بھی. تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ فرماتے ہیں ان کو ایسا شخص عطا فرما دیتے ہیں جو نرم مزاج، ورنہ مزاج میں سختی سے پورا گھر، پورا محلہ، سب جو پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے ان لوگوں کا جن کے مزاج نرم. لیکن میں نے کہا کہ کہیں کہیں ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات عجیب لکھی، فرمایا کہ شاگردوں پر جب غصہ آئے اس وقت غصہ مت کرو، بعض اوقات بچے نے سبق یاد نہیں کیا، یا آپ نے کسی کام کا کہا تھا اس نے وہ کام نہیں کیا، اب یقیناً غصہ آتا ہے یا کوئی نقصان کر دیا. فرمایا کہ اس وقت ناراض مت ہو، بعد میں جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اب اپنے اوپر فرضی غصہ طاری کرو. یعنی غصہ نہیں ہے طبیعت میں، لیکن زبردستی اپنے اوپر غصہ طاری کرو، اور پہلے یہ سوچ لو کہ اس شخص نے جو حکم عدولی کی ہے، سبق یاد نہیں کیا، یا میرا کسی چیز کا نقصان کر دیا، تو اس کو کتنی سزا ملنی چاہیے جس سے اس کی اصلاح ہو، مقصد اصلاح ہو. تو پھر سوچ سمجھ کر غصہ کرے اتنا کہ جس سے اس کو فائدہ پہنچے. یہ فرمایا کہ طلبہ پر بھی یعنی اپنے اوپر غصہ طاری کر کے اور پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، مقصد اس کی اصلاح ہو، یہ ہے اصل چیز. اب آپ بتائیے جب اس طریقے سے کوئی آدمی کرے گا تو وہ لامتناہی غصہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ انتہا ہوگی اس کی، سوچ سمجھ کے کر رہا ہے نا، کیونکہ سزا بھی دے گا تو اس سزا کے اندر بھی اعتدال ہوگا. نہ غصے کے اندر تو پتہ چلا پتھر آیا پتھر کھینچ کے مار دیا، لاٹھی آئی لاٹھی کھینچ کے مار دی، سر پہ مار دی، ہڈی ٹوٹ گئی بےچارے کا، سر زخمی ہو گیا، آنکھ پھوٹ گئی، سختی میں تو یہی کرے گا پھر. لیکن اگر سوچ سمجھ کے کرے گا تو پھر ایسا کام نہیں کرے گا. بہت زیادہ ہو، اچھا بھائی پانچ دفعہ اٹھک بیٹھک کر لو، ذرا چلو دو منٹ کے لیے کان پکڑ لو، یا تھوڑا کھڑے ہو کے پڑھو سبق یاد کرو، تو کوئی ایسی سزا دے دے جس سے وہی سمجھے کہ ہاں بھائی اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو استاد ناراض ہوں گے. تو یہ طریقہ بتایا ہمارے بزرگوں نے. اسی طریقے سے گھروں کے معاملات ہیں، اپنے گھر کے اندر اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اس وقت برداشت کر لیجئے، کچھ دیر کے بعد جب آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے پھر جو بات مناسب ہو وہ کیجئے. گھر میں بیوی کو بلا لیں، بچوں کو بلا لیں، ان کو سمجھائیں محبت پیار کے ساتھ. تو یہ بہرحال وہ طریقے ہیں جس سے گھر میں آدمی کو خود بھی آسودہ ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی آسودہ ہوتی ہے، وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے والد کبھی غلط بات نہیں کہتے، جب جو بات بھی کہیں گے وہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے. اور جب کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ آپ خیرخواہ ہیں، اس کے بدخواہ نہیں ہیں، تو آپ کی بات مانے گا، آپ کو اپنا بڑا جانے گا، آپ کی عزت کرے گا اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا دانستہ. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. میں اس وقت بس بات کو ختم کرتا ہوں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے واقعات ہیں، کس قدر نرمی آپ نے برتی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، عزیز اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، آپ کیسے رحیم و شفیق. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کوئی حصہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرمی کا عطا فرما دے، جو ہمارے اپنے لیے بھی فائدے مند ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ہو، اور اس سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك تمام العافيه، ونسألك دوام العافيه، ونسألك الشكر على العافيه. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، اے اللہ جو لوگوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، عافیت اور خیر کے معاملے فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. اللهم انا نسألك تمام العافيه، ونسألك دوام العافيه، ونسألك الشكر على العافيه. يا الله يا کتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے والدین یا جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اللہ ان کی مغفرت فرما، عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے مسجد کے نمازیوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے عزیز اقارب کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔